بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام.
اور امیر المومنین کے حضور ادا احترام کے لیے اور ان کے خاندان کے ساتھ تجدید بیعت کے لیے وقت کے امام کے ظہور کی تعجیل کی دعا کے لیے انشاءاللہ خدا ان کی نصرت کی سعادت نصیب فرمائے، اصلاح شہادت نصیب فرمائے. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. اللهم صل على محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد وآل محمد. صلى على محمد خدا نے متعلقہ انتہائی احسان انتہائی لطف. بعض اوقات انسان بعض کلمات کو عادت میں ہر روز کہتا ہے اس لیے کہہ دیتا ہے، لیکن کچھ نصیب وہ ہوگا کہ جو ان الفاظ کو سوچ سمجھ کے کہے، اور آپ جو ان الفاظ کو سنیں تو سوچ سمجھ کر اسے قبول کریں. کیا شکر نہیں ہے خدا نے متعلقہ؟ خدا کا شکر ہم پر واجب نہیں ہوتا کہ خدا تعالیٰ نے ہمیں اتنی نعمتیں دی؟ ہمارے جسم کے اندر پتہ نہیں کتنے، اور اگر میں کہہ رہا ہوں پتہ نہیں کتنے، اس کی وجہ یہ کہ یہ بلینز میں لیونگ آرگینزم ہمارے اندر ہے، زندہ پورا وجود. جیسے ایک ہماری باڈی ایک لیونگ آرگنزم ہے، اسی طرح بلینز ہماری باڈی کے اندر ہیں جس میں ہر ایک کا علیحدہ سسٹم ہے. ان میں سے کچھ خراب ہو جائیں تو ہماری موت ہو جاتی ہے. تو میں بعض اوقات مثال میں کہتا ہوں جو انسان پوائزن لیتے ہیں، زہر کھاتے ہیں، مثلا میرا وزن اللہ کم کروا دے ماہ رمضان میں 80 kgs کے قریب ہے. 80,000 grams ایک گرام پوائزن مارنے کے لیے کافی ہے. اونلی 1 gram 80,000 میں 1 gram کا پروپورشن کیا ہے؟ بہت مائنر. 1 gram کافی ہے. یہ اس 1 gram کے بیلنس کو بھی خدا نے سنبھالا ہوا ہے. یہ جو 80,000 grams ہیں اس میں 3 grams کا بیلنس ڈسٹرب ہو گیا تو میری میموری غائب ہو جائے گی. فیو گرامس اگر ڈس بیلنس ہو گئے تو میں کھڑا نہیں ہو سکتا، میں لیٹا ہوں ہمیشہ کے لیے. 1 gram کے قریب میری آنکھ کے اندر کچھ ہے جو اگر وہ ہل گیا تو میں دیکھ نہیں سکتا ہوں. 1 gram 80,000 میں 1 gram کتنا ہوتا ہے؟ اس کا بیلنس خدا نے سنبھالا ہوا ہے. کتنی دفعہ شکر کروں خدا کا؟ یا اللہ، ایک دن پھر پاؤں میں درد ہو نہ کھڑا ہو سکوں پھر پوچھوں گا، ایک دن کے لیے نہ دیکھ سکوں پھر پتا چلے گا، ایک دن کے لیے ہاتھ نہ اٹھا سکوں. کبھی آپ نے دیکھا ہے انسان نیل کٹر سے ناخن کاٹ رہا ہوتا ہے تو کبھی کبھی یہاں سے ناخن زیادہ کٹ جاتا ہے تو بٹن لگانا مشکل ہو جاتا ہے، ہر بٹن لگانے پہ اوہ اوہ کرتا رہتا ہے. اس دن اس کو یاد آتا ہے کہ یہ انگوٹھا کتنا امپورٹنٹ ہے. صحیح ہے، یہ باڈی ہے اور ہماری روح کیسی ہے؟ یا اللہ، اگر ہماری باڈی میں 1 gram ادھر ادھر ہو جائے میں دیکھ نہیں سکتا، اور ہماری روح میں ایک گناہ ادھر ادھر کر دے تو میں امامت کا انکار کر دوں گا. اللہ باڈی کا ایک گرام ادھر ادھر ہوتا ہے نا, میں دیکھ نہیں سکتا, اور روح کا اگر ایک گرام ادھر ادھر ہو گیا مجھے اللہ کی کتاب نظر نہیں آئے گی. خدا نے اتار فرماتا ہے مکان عاقبت الذین اساءوا السوء, جن لوگوں نے برائیاں کی ہوتی ہیں ان کا انجام یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی نشانیوں کا انکار کر دیتے ہیں, عاقبت یہ ہوتی ہے. یہ کیا ہے معاملہ, اس کو تھوڑا سا ایکسپلور کرنا ہے, اس کو ہمیں تھوڑا سا ایکسپلور کرنا ہے. اس کو جب ہم ایکسپلور کریں گے تو ہم استغفار پہ پہنچیں گے, استغفار پہ پہنچیں گے, اور کوشش کریں گے کہ وہ جو کل عرض کیا تھا امام کی نظر لطف, اس کو بھی تھوڑا سا آج ہم ٹچ کرتے چلے جائیں. بہت امپورٹنٹ کیوں ہے, خاص کر اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ ہم شب قدر کے بالکل نزدیک آ گئے. اب اگر ہم نے توجہ نہیں دی نعوذ باللہ تعالی, تو سمجھ لیں کہ یہ بہت بڑا لاس ہونے والا ہے. تو ابھی مجھے اس کو تھوڑا سا ایکسپلور کرنا ہے, آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر, اب میں کہنا تو استغفار پہ چاہتا ہوں, لیکن پہلے میں چاہتا ہوں گناہ کی نیچر پہ تھوڑا سا بات کرنا. گناہ کا میکینزم کیا ہے, گناہ کام کیسے کرتا ہے؟ تو میرے ذہن میں ایک مثال آ رہی تھی, مثال یہ آ رہی تھی کہ بھئی آپ سب کے یہاں میڈس سرونٹس کام کرتے ہوں گے, تو آپ نے مثال کے طور پر میڈ سے کہا کہ بھئی یہ جو ظرف ہے, برتن ہے, اس کو اچھی طرح صاف کرو. اگر وہ اچھی طرح صاف نہ کرے تو آپ کو اچھا نہیں لگتا, آپ چاہتے ہیں وہ اچھی طرح صاف ہو. تو ابھی آپ کے یہاں تو مجھے نہیں معلوم وہ جو ملک آتا ہے, دودھ آتا ہے, فرینچ میں کیا لاتے کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, میں تو کافی پیتا ہوں لاتے, اس لیے مجھے یاد ہو گیا. مثال کے طور پر ہمارے یہاں ابھی تک ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ جو ڈیری فارم میں گائے بھینس کا دودھ آتا ہے وہ ہم ڈائریکٹ لیتے ہیں, ہم پروسیس نہیں لیتے, جو اس کی اپنی کوالٹیز ہوتی ہیں. اچھا, اس دودھ کو فوراً آپ کو بوائل کرنا ہوتا ہے, اگر آپ اس کو بوائل نہیں کریں گے تو وہ خراب ہو جائے گا, کیونکہ وہ پروسیس نہیں ہے, پاسچرائز نہیں ہے وہ. اچھا, اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کسی برتن میں اس دودھ کو ڈالا اور وہ برتن تھوڑا سا گندا تھا پہلے سے, تو کیا ہونے والا ہے؟ دودھ خراب ہو جائے گا, دودھ خراب ہو جائے گا. اچھا, آپ فرض کریں آپ نے میڈ سے کہا تھا کہ برتن کو بالکل صاف کرو, اس نے برتن صاف نہیں کیا, ٹھیک ہے, آپ کو پتا بھی نہیں چلا, اس نے اس میں دودھ ڈال دیا, دودھ گندا ہو گیا, دودھ خراب ہو گیا. اب یہاں پہ دو کام ہوئے, ایک کام اس نے نافرمانی کی ہے, اس کو کمانڈ ملا تھا صاف کرو, اس نے صاف نہیں کیا. دوسرا پرابلم کیا آیا ہے؟ دوسرا پرابلم یہ ہے کہ دودھ خراب ہو گیا. صحیح, اس کا ہم سے کیا تعلق ہے؟ جب ہم گناہ کرتے ہیں نعوذ باللہ تعالی, دو مشکل لگتی ہیں, ایک خدا کی نافرمانی ہو گئی, خدا کی نافرمانی ہو گئی, دوسری بات ہاں برتن بھی گندا ہو گیا. اب اس میں دودھ ڈالو گے, دودھ کا اثر نہیں ہونا, ہاں یہ پرابلم آ گئی. پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ ہم اور آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں, اب جو بھی کچھ بھی کر رہے ہیں یہ بھی بہت ڈیٹیل ڈیمانڈ کر رہا ہے. وہ کیا ہے؟ کرنے کا مطلب صرف باڈی کا ایکشن نہیں ہے. ایک دفعہ ہوتا ہے میں ہاتھ ہلا رہا ہوں, پاؤں ہلا رہا ہوں, کر رہا ہوں, اچھا یہ جو میں سوچ رہا ہوں یہ کیا ہے؟ یہ بھی کر رہا ہوں. یہ جو میں دیکھ رہا ہوں یہ کیا ہے؟ آئی ایم ڈوئنگ سم تھنگ. سوچنا بھی کچھ کرنا ہے, صحیح ہے. تو جو کچھ میں کر رہا ہوں, چاہے میں باڈی ہلاؤں, چاہے میں بولوں, چاہے میں دیکھوں, چاہے میں سنوں, چاہے میں سوچوں, چاہے میرے ایموشنز ہوں, یہ جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں یہ سب کا سب کہیں اسٹور ہو رہا ہے, یہ سب کا سب کہیں اسٹور ہو رہا ہے. اب میں کمپیوٹر کی ایک مثال لیتا ہوں, اس سے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں تاکہ انشاءاللہ اس کو جلدی سے کہہ سکوں. آپ کچھ ایسا درود بھیجے گا کہ کام ہمارا اور آپ کا آسان ہو جائے, اور ایک دو لوگ جو تھوڑا سا یوں یوں ہو رہے ہیں ان سب کی آنکھیں کھل جائیں انشاءاللہ تعالی, اور آنکھوں کے ساتھ دماغ بھی کھل جائیں انشاءاللہ تعالی. درود بھیجے محمد و آل محمد کا. بہت نیچرل ہے, البتہ ظاہر ہے سب لوگوں نے اب کوئی نہ کوئی کام کاج ہوتا ہے سب کا, بہت نیچرل ہے, اس میں کوئی غلطی نہیں. کمپیوٹر میں مجھے آئی ٹی کا تو انفو نہیں ہے, ڈگری نہیں ہے میرے پاس کوئی, لیکن جو مجھے ابھی تک پتا ہے ہم نے بہت پرانے زمانے سے کمپیوٹر شروع کیا تھا. ابھی جو بچے یہاں پر ہیں انہوں نے میرا نہیں خیال کبھی ڈاس کو آپریٹ کیا ہو, ڈاس کبھی آپریٹ نہیں کیا ہوگا. ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے ڈاس سے شروع کیا تھا, ڈی آئی آر کمانڈ لکھتے تھے, ہم وہ لوگ ہیں, ہم وہ قوم ہیں. یعنی میں نے 286 پہ کام کیا ہے. اب سوچو 286 کب آیا تھا, 386 486 آیا, پھر پینٹیم فلاں 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 آیا. ہم اس زمانے کی نسل ہیں. وہ جو کمپیوٹر آتا تھا اور ابھی بھی, اس میں ایک پارٹ ہوتا ہے جو میموری کا ہے, ایک پارٹ ہوتا ہے جو پروسیسنگ کا ہے. تو مجھے یاد ہے جب پہلے زمانہ تھا تو اس وقت یہ وائرس نئے نئے آئے تھے, تو کبھی کم بخت وائرس آ کے ہارڈ ڈسک کو خراب کر دیتا تھا. تو پروسیسر تو صحیح ہوتا تھا, کمپیوٹر کی ہارڈ ڈسک اڑ جاتی تھی. کبھی وہ اٹیک کرتا تھا یا کوئی فزیکل پرابلم آتی تھی, پروسیسر خراب ہو جاتا تھا. تو پروسیسر علیحدہ تھا, میموری علیحدہ تھی. تو بعد اوقات کمپیوٹر خراب ہو جاتا تھا تو ہم اسے کہتے تھے کمپیوٹر گیا, وہ کہتا تھا ہاں بھائی گیا, تو ہم کہتے کم از کم ہارڈ ڈسک تو نکال دو, میموری تو نکال دو, میموری ریٹریو کراؤ اس کی. کمپیوٹر میں میموری علیحدہ ہے, پروسیسر علیحدہ ہے, انسانوں میں دونوں ایک جگہ ہے. جو میموری ہے وہی پروسیسنگ بھی کر رہا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر میموری میں گند بھرا ہوا ہے, او مائی لارڈ, پروسیسر بھی گیا, پروسیسر بھی گیا. تو پروسیسر گیا تو کیا ہوا؟ ایک پرابلم آ جاتی ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ آپ اس کو بولتے ہو ڈے, وہ ریسیو کرتا ہے نائٹ. دیکھا کمپیوٹر کبھی مزے میں آتا ہے تو جنک دینا شروع کر دیتا ہے. جب انسان کا پروسیسر بگڑتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اللہ کی نشانیوں کا انکار کرتا ہے. اس کا پروسیسر کیوں بگڑا ہے؟ اس کی میموری میں ڈرٹ آ گیا ہے. اس کی میموری میں ڈرٹ کہاں سے آیا ہے؟ گناہ سے آیا ہے. بس گناہ دو کام کرے گا, ایک خدا کی نافرمانی کروا دی, نعوذ باللہ تعالی, رب کو ناراض کر دیا, دو میرا پروسیسر خراب ہو گیا. پروسیسر خراب ہو گیا تو کیا ہے؟ ہر روز پیرنٹس کی رسپیکٹ کرتا تھا, آج نہیں کر رہا ہے. ارے آج اس کو کیا ہو گیا ہے؟ اس کا پروسیسر خراب ہوا ہے. کیوں؟ اس نے صبح نماز قضا کی ہے. اس نے صبح نماز قضا کی ہے نا, اس کا پروسیسر خراب ہو گیا. یہ گناہ سے ہوتا ہے. بس اگر آپ کوئی آدمی دیکھیں, آپ کہیں یار یہ عجیب آدمی ہے, میں اس کو سمجھاتا ہوں, اس کو سمجھ میں کیوں نہیں آتی, تو پہلے جا کے دیکھ لینا اس کی میموری کلیئر ہے, اس کا پروسیسر صحیح کام کر رہا ہے کیا. نہیں ہو رہا ہے تو پھر وہی جو ہمارے شیخ صاحب بار بار مثالیں دے رہے ہیں, کوئی عبداللہ بن زبیر بنتا ہے, کوئی کچھ بنتا ہے, کوئی کچھ بنتا ہے. ان انسانوں کو خدا نے شیطان نہیں بنایا تھا, انسانوں کو خدا نے انسان بنا کے بھیجا تھا. ان کے اندر بھی پوٹینشیل تھا کہ یہ فی الارض خلیفہ ہو جاتے. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے گند کیا, پروسیسر اپنا خراب کیا. میں نے پوری ڈیٹیل سے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا. اچھا اب میں اپنا کام کرنا چاہتا ہوں, میں چاہتا ہوں امام کی نصرت کروں, میں امام کی نصرت سے اس کو اٹیچ کرتا ہوں, پھر انشاءاللہ اس کو سم کرنے کی کوشش کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد. اس سے بہتر مثال شاید نہیں ہوگی, اس سے بہتر مثال شاید نہیں ہوگی. عاشور کا دن ہے، سید الشہداء خطبہ ارشاد فرمانا ہے. بعض روایات کے مطابق سید الشہداء نے جب خطبہ ارشاد فرمایا، وہ زمانے میں لاؤڈ اسپیکر تو نہیں تھا، سید الشہداء یہاں کھڑے، سامنے کچھ گیپ تھا، کچھ گیپ کے بعد پوری آرمی کھڑی تھی. آرمی کتنی تھی ہمیں نہیں پتا، حقیقت یہ تھاؤزنڈز میں تھے. تھاؤزنڈز کی آرمی کا مطلب کیا ہے؟ تھاؤزنڈز کی آرمی کا مطلب یہ اتنے ہی جانور بھی ہوں گے، اتنے ہی جانور بھی ہوں گے ان میں. اچھا وہ جو آرمی ہے وہ کیا ہے؟ وہ اکوپڈ ہے. اکوپڈ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ٹاپ سے لے کے باٹم تک آئرن ان کے اوپر ہے. آئرن ہونے کا مطلب کیا ہے؟ آوازیں آ رہی ہیں. 500 آدمیوں کو یہاں کھڑا کرو اور ان کی باڈی کے اوپر آرمر پہنا دو، جو ہلے گا بھی نا تو ٹھک کی آواز آئے گی. 500 ہو تو کتنی آواز آئے گی؟ 10,000 ہو تو کتنی آواز آئے گی؟ اب یہ سب جانوروں پہ بیٹھے ہیں، یہ جانور سائلنٹ ہیں کیا؟ نہیں. امام نے خطبہ دیا ہے جو سب کو سنائی دیا ہے، یہ کیسے ہوا ہے؟ تو لوگ کہتے ہیں معجزہ ہوا ہے. امام نے جب خطبہ ارشاد فرمایا تو امام نے اشارہ کیا کہ خاموش ہو جائے، سب خاموش ہو گیا. اب امام نے خطبہ دیا، جب امام نے خطبہ دیا تو سائلنس تھی، لوگ سن رہے تھے، کان میں آواز آ رہی تھی، دل میں نہیں اتر رہی تھی. سید الشہداء نے فرمایا، میں جو کہہ رہا ہوں وہ تم نہیں سمجھو گے کیونکہ تمہارے شکم میں حرام ہے. آپ نے بچپن سے سنی ہوگی یہ بات، کہا تمہارے پیٹ میں حرام ہے، تم نے حرام کھایا ہے، تم نے رشوتیں کھائی ہیں، چونکہ حرام کھایا ہے میری بات نہیں سنو گے. صحیح ہے. اس مثال میں کیا ہے؟ امام فرما رہے ہیں تمہارا فزیکل پروسیسر کام کر رہا ہے، اسپریچول پروسیسر ڈیڈ ہے، یہ کام نہیں کرے گا. کیوں کام نہیں کرے گا؟ چونکہ پیچھے سے گناہوں نے پائل اپ ہو کے تمہیں ڈبو دیا ہے، پیچھے سے گناہ تمہارے سر کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، وہ تم کو نہیں سوچنے دیں گے، نہیں سمجھنے دیں گے. قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے جب یہ کفار ہمارے پاس آتے ہیں، یہ تو سمن بکمن عمیون ہو جاتے ہیں، اندھے گونگے بہرے، نہ زبان ہے نہ کان ہے نہ آنکھ ہے. کیا فزیکلی نہیں ہے ان کے اندر؟ فزیکلی سب کچھ ہے، ورڈ نہیں کر رہا. کیوں ورک نہیں کر رہا ہے؟ کیونکہ پہلے سے اس کے اوپر ایک گناہ چلا ہوا ہے. اب میں اپنے آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، میں شب قدر میں جانے والا ہوں، شاید اس شب قدر میں امام کے آنے کی ندا آئے. اگر میرا پروسیسر صحیح نہیں ہوا تو کیا ہوگا؟ اللہ اکبر. جو لیونگ امام کے سامنے کھڑے تھے وہ نہیں سمجھ رہے تھے، میں امام غائب کی کیسے سنوں گا، جو پردہ غائب میں ہے میں اس کی کیسے سنوں گا؟ اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اب ادھر تک آ گئے، اب فوراً ایک پوائنٹ آتا ہے. دیکھو، ہم میں سے کوئی ہوگا جو کلیم کرے میں نے زندگی میں کوئی گناہ نہیں کیا؟ معصوم تھوڑی ہم لوگ، انسان گناہ کرنا. کیا خدا نے چیپٹر کلوز کر دیا ہمارا؟ نہیں. کون سا چیپٹر رکھا ہے؟ استغفار. استغفار کا. اب مجھے شب قدر میں داخل ہونا ہے. شب قدر کیا ہے؟ ما ادراک ما لیلۃ القدر. تمہیں کیا معلوم شب قدر کیا ہے؟ تم جان ہی نہیں سکتے اس کو. کیا ہو رہا ہے اس میں؟ تنزل الملائکۃ والروح، ملائکہ اور روح نازل ہو رہے ہیں اس کے اندر. ٹھیک ہے، میں چاہتا ہوں یہ بلیسنگ مجھے بھی ملے، تو اس کے لیے مجھے کیا چاہیے؟ اس کے لیے جو میرا ریسیور ہے، جو میرے ریسیونگ اینڈ کے اندر طاقت ہے، اس کو اسٹرانگ ہونا چاہیے. وہ کیسے طاقتور، کیسے اسٹرانگ کروں؟ جو پیچھے جتنی خرابیاں ہیں سب کو صاف کروں، سب کو صاف. کیسے صاف کروں گا؟ استغفار کروں. اچھا، اب یہاں تک تو امپورٹنس کلیئر ہو گئی. استغفار کیسے کرو؟ ایک راستہ ہے. بہت ہی آسان لوگ کہیں گے, مثلا میں بھی کہوں گا, آپ بھی سب سنا ہے, بولو استغفر اللہ ربی واتوب الیہ, ٹھیک ہے, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, کافی ہے. ہاں اگر میرے اندر میرے دل میں, جس کو میں نے لفظ کیا استعمال کیا تھا, رقت, اگر وہ رقت کسی ٹاپ کلاس کی ہو تو ایک لفظ بھی کافی ہے. اصل کچھ نہ بولے تب بھی کافی ہے, کچھ نہ بولے تب بھی ہو سکتا ہے, تب بھی ہو سکتا ہے کچھ نہ بولے. اگر میں آپ کا وقت لوں گا ایک دو منٹ میں, نہیں دو چار سے زیادہ لگ جائیں شاید, ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو. درود بھیجے محمد والے محمد پر, صلی اللہ. ایک بندہ خدا تھا, پرانے زمانے میں مشہور تھا وہ, اور ابھی سے نہیں بتاؤں, بھارت وہ ایک زمانے میں بہت گناہگار انسان تھا, بہت گناہگار انسان تھا. اس زمانے میں یہ پسٹل رائفل نہیں ہوتی تھی, چاقو ہوتے تھے, تو یہ جو بدماش ٹائپ کے لوگ ہوتے تھے چاقو مار دیتے تھے, خنجر مار دیتے تھے. تو وہ بہت مشہور تھا کہ وہ چاقو کش ہے, چاقو مارتا ہے, بہت مشہور تھا. بدقسمتی سے نعوذ باللہ تعالی شراب بھی پیتا تھا, شراب بھی پیتا تھا. وہ بہت طاقتور بھی تھا, سب جانتے تھے اس کو کہ یہ مشکل انسان ہے. تو ایک مولانا تھے, وہ اس شہر سے باہر کسی گاؤں میں گئے مجلس پڑھنے کے لیے. وہ مجلس پڑھنے گئے, مجلس پڑھنے تک رات کو آتے آتے ان کو دیر ہو گئی. اچھا قدیم زمانے میں شہروں کے باہر ایک دیوار ہوتی تھی, اگر کوئی شہر بہت بڑا ہوتا تھا تو اس کی دیوار میں کئی دروازے ہوتے تھے, سب پہ گارڈز ہوتے تھے. جو شہر ذرا چھوٹے ہوتے تھے ان میں صرف ایک انٹرنس ہوتی تھی, بہت ہوئی دو انٹرنس. تو جو لوگ پاکستان کے شہر لاہور گئے ان کو پرانی دیوار کے دروازے شاید کبھی نظر آ جائیں گے, اب وہ پرانا جتنی ملتان شہر میں بھی ابھی ہے کچھ کچھ. تو وہ اس میں وال تھی اور اس میں ایک دروازہ تھا. وہ بدقسمتی یہ ہوئی ان مولانا صاحب کی کہ وہ بدماش آیا, اس نے وہاں جو گارڈ کھڑا تھا اس کو مار مور کے بھگا دیا, کہا میں کھڑا ہوں, ختم. اب مولانا نے یہ سوچا تھا کہ جب میں شہر پہنچوں گا تو وہ گارڈ تو مجھے جانتا ہے, میں اس کو بولوں گا میں مولانا ہوں شہر کا, میں گیا تھا مجلس پڑھنے کے لیے, میں واپس آؤں, دروازہ کھول دے گا. اب جو وہ واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ گارڈ تو ہے نہیں, فلانی کھڑا ہے اور وہ بھی نشے میں. تو انہوں نے بولا کہ میں, تو اس نے کہا تم کون ہو؟ کہا میں مولانا فلاں ہوں. تو اس نے کہا تم اتنی رات سے کیا باہر کر لو؟ کہا میں نماز میں مجلس پڑھنے گیا تھا, مجھے دے دو. کہنے کا نہیں تم کوئی اور ہو, تم دھوکہ دے رہے ہو مجھے, اب وہ نشے میں. انہوں نے کہا بھائی میں مولانا ہوں, تو بھی مجھے جانتا ہے, میں یہاں مجلس پڑھتا ہوں. کہنے کا اچھا اگر مجلس پڑھتے ہو تو مجلس پڑھ کے دکھاؤ. کیا مصیبت میں پھنس گیا, اب میں اس نشے میں آدمی ہے, اس کو میں کیا مجلس سناؤں؟ تو انہوں نے ٹالنے کے لیے اس کو بولا کہ بھائی میں جب مجلس پڑھتا ہوں نا تو ایک ممبر ہوتا ہے, ممبر پہ بیٹھ کے پڑھتا ہوں. وہ جو بدماش تھا اس نے ادھر ادھر دیکھا, اسے کوئی ممبر نظر نہیں آیا, تو زمین پہ ہاتھ پھیلا کے بیٹھ گیا, اس کی کمر فلیٹ ہو گئی. کہنے لگا یہ ممبر بن گیا, بیٹھو اس میں پڑھو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں پڑھ دیتا ہوں. وہ کمر پہ بیٹھے, انہوں نے پڑھنا شروع کیا. تھوڑی دیر انہوں نے ایک دو جملے پڑھے تو اس کو بولا بھائی مجلس ختم ہو گئی. اس نے کہا مجلس کہاں ختم ہوئی, مصائب تو پڑھے نہیں ابھی, مصائب پڑھ. انہوں نے کہا میں کیا مصیبت میں پھنس گیا, مصائب نہیں پڑھوں گا, دروازہ نہیں کھولے گا, مصائب بھی پڑھنے پڑیں گے. تو انہوں نے مصائب پڑھ دیے. مصائب پڑھے تو دیکھا رو رہا ہے, بہت رو رہا ہے. انہوں نے مصائب پڑھے, وہ رو رہا تھا رو رہا تھا رو رہا تھا. اب یہ اتر کے کھڑے ہو گئے, اس کو کہا بھائی مصائب ختم ہو گئے, اٹھو. تو وہ نہیں اٹھا, روتا رہا. انہوں نے دیکھا دروازہ کھلا ہوا ہے, جب یہ ہوش میں آئے گا اللہ مالک ہے میں تو اندر جا رہا ہوں. مولانا شہر کے اندر چلے گئے, یہ باہر کھڑا رہا. اگلے دن غائب ہو گیا, اگلے دن غائب ہو گیا. پھر اس کا پتہ نہیں چلا, پتہ نہیں چلا. یہاں تک کہ کسی ٹائم پر نجف میں مرجع تقریب مغرب کی نماز پڑھا رہے تھے, ان کو کسی نے بتایا فلاں بہت بڑے عالم کا انتقال ہو گیا. انہوں نے لوگوں کو بولا خبر تیار کرو, میں عشاء کی نماز پڑھاتا ہوں, اس کے بعد جنازہ لے کر آنا, نماز جنازہ پڑھائیں گے, اور اس کے بعد ان عالم کو اس قبر میں دفنائیں گے. کوئی بڑا عالم تھا, قبر اچھی سے تیار کروائی, عشاء کی نماز پڑھائی انہوں نے. بعد میں کسی نے آ کے بتایا کہ وہ جو خبر تھی کہ فلاں کا انتقال ہو گیا ہے وہ خبر صحیح نہیں تھی, وہ آدمی زندہ ہے. جب سب کھڑے ہوئے زیارت پڑھنے کے لیے تو انہوں نے دیکھا ایک آدمی کھڑا نہیں ہوا, اس کو ہلایا, دیکھا کہ مر چکا ہے. مر چکا ہے تو ان آیت اللہ نے یہ کہا کہ یہ جو قبر کھودی ہے یہ اس کے لیے کھودی ہے, اس کو دفنا. یہ وہی شرابی تھا, صحیح ہے. اس نے سجدے میں کہیں زور سے کہا تھا استغفر اللہ ربی و توبہ الیہ, مولانا نے تو نہیں سنا. اس نے اپنے دل میں سید الشہداء سے توبہ مانگی ہے. اس نے میرے جسم کی طرح 70 مرتبہ استغفر اللہ نہیں کیا, ایک لمحے میں تائب ہوا ہے. اس کی ایک لمحے کی توبہ اتنی قبول ہوئی ہے کہ امیر المومنین نے اس کو دنیا میں بھی اپنی جوار رحمت دے دی ہے, صحیح ہے. کتنی دیر چاہیے پھر توبہ قبول کرانے کے لیے؟ ہمیں دیر سویر کا مسئلہ نہیں ہے, ہمیں کوالٹی کا مسئلہ ہے, کوالٹی کا مسئلہ, ٹھیک ہے. اب میں توبہ کیسے کروں, استغفار کیسے کروں, تاکہ میں انشاءاللہ شب قدر میں داخل ہونے پر اتنا اچھا ہو جاؤں, کم سے کم منیمم اتنا اچھا ہو جاؤں کہ شب قدر میرے دل پر یہ اثر ڈال دے, ٹھیک ہے. اب مجھے استغفار کا ایک طریقہ عرض کرنا ہے آپ کی خدمت میں. میں ٹائم دیکھ رہا ہوں, ابھی ٹائم ہے ہمارے پاس, تو میں جلد بازی نہیں کروں گا, اس کو مجھے تھوڑا سکون سے کہنا ہے, ٹھیک ہے. اور اس کا انشاءاللہ آپ فائدہ ضرور دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. آپ روزانہ 70 مرتبہ استغفار کریں سحر کے وقت. یہ میں شاید عرض کر چکا ہوں پہلے, نہیں عرض کیا تو ابھی عرض کر رہا ہوں, قرآن کریم میں مومنوں کی نشانی ہے. یستغفرون بالاسحار, سحر کے وقت استغفار کرتے ہیں. تو جو لوگ فجر کی نماز اذان سے تھوڑا پہلے اٹھ جاتے ہیں ان کے لیے بہت اچھی اپرچونیٹی ہے, اس 70 مرتبہ استغفار کرنے سحر کے وقت, قرآن کی ایک فضیلت ان کے لیے آ جائے. سحر کا ٹائم کون سا ہوتا ہے؟ وہی جو اذان فجر سے تھوڑا پہلے کا ٹائم ہوتا ہے, ٹھیک ہے. فجر سے پہلے نہیں کر سکتے تو فجر کے فوراً ساتھ ہی کر لیں 70 ٹائمز. کیا بولیں؟ کچھ بھی بولیں, استغفر اللہ ربی و توبہ الیہ, استغفر اللہ, کچھ بھی بولیں. یہ لفظ سے زیادہ امپورٹنٹ ایک اور چیز ہے, وہ کیا ہے؟ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم نے گناہ کیے ہوئے, یہ میں کیسے سوچوں. اب اس کے مختلف طریقے, ایک آپ نے 70 ٹائمز کہنا ہے استغفر اللہ, مثلاً 5 ٹائمز رکھیں آنکھوں کے, سوچے میں نے آنکھوں سے کچھ گناہ کیا, استغفر اللہ ربی و توبہ الیہ, استغفر اللہ ربی. 5 ٹائمز رکھ لیں زبان کے لیے, 5 ٹائمز کانوں کے لیے, 5 ٹائمز دماغ کی فیلنگز کے لیے, 5 ٹائمز جیلسی کے لیے, 5 ٹائمز اپنے ہاتھوں سے میں نے کوئی گناہ کیا ہو, 5 ٹائمز میں نے شاید کھانے میں, جیسے مولانا نصرت بخاری صاحب نے ارشاد فرمایا تھا حدیث عنوان بصری میں کہ بھائی پرخوری نہیں کرنی ہے, تو شاید میں نے پرخوری کی ہوگی اس کے لیے. 5 ٹائمز شاید میں نے اپنی بعض غلط خواہشات کو نہیں دبایا ہوگا. 5 کرتے 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 70 تک پورے وجود اس کے لیے اندر لیا. یہ ایک طریقہ. ایک اور طریقہ ہے, وہ کیا ہے؟ لائف کو مختلف پیریڈز میں تقسیم کرنا. مثلا میں 55 پلس ہوں تو میں سوچوں کہ جب میں ایران گیا تھا تو میں 17 پلس کا تھا, تو میں 10 دفعہ استغفار کروں ہر روز اس 17 ایئرس کے لیے جو میں نے پاکستان میں گزارے تھے. پھر 10-15 مرتبہ 20 مرتبہ استغفار کروں اس 12 ایئرس کے لیے جو میں نے ایران میں گزارے تھے. پھر اس کے بعد اس وقت کے لیے جب میں پاکستان میں تھا اس گھر میں رہ رہا تھا, پھر اتنے سال اس گھر میں رہ رہا تھا, پھر یہ کیا لائف کو پیریڈز میں تقسیم کر لیں, استغفار کر لیں, ایک دن ایسے کر لیں. ایک دن کیسے کریں, میری مختلف ڈیوٹیز ہیں, میں اپنے پیرنٹس کے اگینسٹ ریسپانسبل ہوں, استغفار کروں, پیرنٹس کے حق میں میں نے کوتاہی کی ہوگی. 10 مرتبہ استغفار کروں, میں نے شاید اپنے بچوں کے حق میں کوتاہی کی ہوگی, شاید اپنے بھائیوں کے حق میں کوتاہی کی ہوگی, شاید اپنے ہمسائے کے حق میں کوتاہی کی, شاید اپنے پارٹنرز بزنس پارٹنرز کے ساتھ کوتاہی کی ہوگی. بس تیسرے والے میں ہم اپنے رولز کو ڈیفائن کر دیتے ہیں اور ہر رول پر استغفار کر رہے ہوتے ہیں. مثلا چوتھے میں کیا کرتے ہیں, چوتھے میں ہم کرتے ہیں اللہ نے کچھ گناہوں سے بچنے کے لیے کیا کہا تھا, شاید میں ان گناہوں سے نہیں بچا. خدا نے کہا تھا جھوٹ نہیں بولنا, میں نے زندگی میں جھوٹ بولے ہوں گے, 10 مرتبہ استغفار اس گناہ پر. خدا نے کہا تھا غلط چیز مت دیکھنا, میں نے شاید دیکھی ہوں گی, 10 مرتبہ استغفار اس گناہ پر, گناہوں کے اوپر. ایک سیکوینس رکھیں واجبات کے اوپر. خدا نے کہا تھا نماز پڑھو, میں نے شاید نماز پڑھنے میں کوتاہیاں کی ہوں گی, 10 مرتبہ استغفار. پھر ایک 10 مرتبہ استغفار روزے میں جو گناہ کیے, ایک 10 مرتبہ استغفار حج میں جو گناہ کیے ہوں گے, غلطیاں کی ہوں گی. مطلب کیا ہے, مطلب یہ پوری زندگی کو استغفار کے اندر لانا ہے. میں ایک دفعہ کسی کے پاس گیا, آپ کی تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے تھوڑا سا واقعہ ایڈ کر لیتا ہوں. کسی کے پاس گیا, درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر, صلی علی محمد. میں کسی کے پاس گیا, اس وقت میری ایج میرے خیال میں شاید 40+ ہوگی شاید اس وقت. تو میں نے ان سے جا کر پوچھا کہ میں کیا کروں, ان کا استغفار کیا کروں, میں ان کا استغفار کیسے کروں. میں نے ابھی آپ کو یہ بتایا نا, صحیح انہوں نے جو مجھے بتایا تھا میں سنا. کہنے لگے تمہارے پاس ویک میں کون سا دن خالی ہوتا ہے, کوئی ایک دن خالی نکال دو, جہاں نکال دو تم کو مسئلہ نہیں. کہنے لگے کہ ویک میں ایک دن نکال کر جب سے پیدا ہوئے ہو, جب سے تمہیں یاد ہے, آج تک جتنے آنکھوں کے گناہ کیے اس کو یاد کر کے استغفار کرو. میرا بہت مشکل ہے, ابھی بھی 40+ ہوں, مجھے کہاں یاد رہا ہوگا میں نے 18 ایئرس کی ایج میں کون کون سے. یعنی مجھے نہیں معلوم, جاؤ پیچھے سے یاد کرو, جتنا یاد کر سکتے ہو یاد کرو. ایک ویکینڈ لگاؤ آنکھوں کی استغفار پہ, ایک ویکینڈ لگاؤ زبان کی استغفار پہ. ابھی میں نے بہت ساری چیزیں نہیں کہی ہیں, ہمیں ایک پتہ نہیں, ایک نہیں کتنی استغفار, کتنے دن استغفار کرنی ہوں گی جو ہم نے امامت کے حق میں کوتاہیاں کی, اتنی استغفار کرنی پڑے گی جو ہم نے قرآن کے حق میں کوتاہیاں کی, پتہ نہیں کتنی استغفار کرنی پڑے گی جو ہم نے علوم اہل بیت کے حق میں کوتاہیاں کی, اور نہیں معلوم کتنی استغفار کرنی پڑے گی جو ہم نے امام وقت کے حق میں کوتاہیاں. اگر نہ کی ہوتی کوتاہیاں تو ابھی تو ظہور ہوتا, غیبت کیوں ہے پھر. یہ استغفار ہے, استغفار سے یہ کھڑے ہو کر 70 مرتبہ کل مثال کے طور پر آج کل ہم اور آپ شب قدر کے اعمال انجام دیں گے, اس میں 70 مرتبہ ایک پڑھنا ہے استغفر اللہ واتوب الیہ, یا مثلا ایک تسبیح پڑھنا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. تو یہاں پہ ابھی وہ ہمارے کوئی لفظ میں استعمال نہیں کرنا چاہ رہا, یہاں پہ ابھی کیا ہوگا, یہاں پہ ہم سب گھڑیاں دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ جو ذکر ہے نا یہ 4 منٹ میں کرنا ہے, 4:30 کیوں ہو گئے. میرے خیال میں یہ استغفار مجھے اوپر لے جائے گی, سوچی سمجھی استغفار اوپر لے کے جائے گی. پھر آپ مجھ سے بولو مولانا اگر نہیں لے کے جا رہی تو پھر ہم یہ بھی نہیں کر رہے, چلو ختم ہو گیا معاملہ, یہ بھی نہیں کرو گے تو آگے کبھی نہیں پتا پھر کیا کرو گے. یہ تو کر ہی لو, کر لو, اس میں توفیق مل جائے گی. ٹھیک ہے, بس میں نے بہت تفصیل سے آپ کی خدمت میں استغفار کہا اور تھوڑا سا آپ کو تھکایا بھی اس میں, لیکن میں نے اس لیے کہا کہ ایک دفعہ کم سے کم آپ کو تفصیل سے یہ عرض کر دوں کہ بھائی استغفار ایک کمپریہنسو پریکٹس ہے. یہ صرف اوپر اوپر سے بیٹھ کر تسبیحیں پڑھنا نہیں ہے, اس میں دماغ انوالو ہوگا, اس میں آپ کی اسپرٹ انوالو ہوگی, آپ کو اپنی ہسٹری کو کھریدنا پڑے گا. پھر سب سے بڑی چیز جو استغفار میں چاہیے وہ کیا ہے, سب سے بڑی چیز جو چاہیے, ایک دفعہ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر, صلی علی محمد کھڑی کون سی دیکھو, اس میں 27 ہے, اس میں 39 ہے, جو نہیں دیکھوں صحیح, میں سوچتا وہ دیکھوں جلدی کام ختم کر دوں. ٹھیک ہے, میں جاننے والوں میں ایک بیوروکریٹ تھا, بیوروکریٹ وہ جو گورنمنٹ کے آفیسرز ہوتے ہیں, گریڈز ہوتے ہیں ان کے اندر, یہ وہ, تو وہ بیوروکریٹ تھا, الحمدللہ ابھی بھی ہے, بہت اچھی پوسٹ پہ. تو میرے پاس آیا, اس نے فون پہ ایک دفعہ مجھ سے ایک بات کی, میں نے کہا کہ مولانا آغاز علی ایک بات مجھے پتا ہے کہ یہ بات غلط ہے جو میں ابھی کہنے والا ہوں, کسی نے مجھے کہا ہے, مجھے پتا ہے یہ غلط ہے, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا غلط کیا ہے اس میں. بعض اوقات ہوتا ہے نا, انسان کو ایک انٹویشن سے پتا چل جاتا ہے بات تو صحیح نہیں ہے, لیکن اس کو آرگومنٹ پتا نہیں ہوتا کہ بھائی اس میں غلط ہے کیا. تو کہنے لگا بات تو غلط ہے, میں نے کہا وہ بات کیا ہے, کہنے لگا ہمارے یہاں ریٹائرمنٹ کی ایج ہے 60, پاکستان میں ابھی تک 60 ایج ہے, شاید چینج ہونے والا ہے. وہ پیرس میں تو کیا بقول آپ کے دھمال مچا ہوا ہے, پینشن کی ایج ہے, ریٹائرمنٹ کی ایج ہے, تو ہمارے یہاں 60 ہے. اس نے یہ کہا کہ تقریباً سارے گورنمنٹ آفیسرس انڈر دا ٹیبل کچھ کرتے ہیں, کماتے ہیں. کہنے لگا کہ ایک ہمارے یہاں طریقہ مشہور ہے بیوروکریٹس, وہ کیا ہے, کہنے لگا 58 تک سب کماتے ہیں, 58 تک سب کماتے ہیں, حلال بھی ادھر ادھر والا بھی, اور سب کے لیے بدبخت ایک ٹائٹل استعمال کرتے ہیں, کہتے ہیں تو اللہ کا فضل ہے جس کو دے دے, جبکہ یہ اللہ کا فضل قطعاً نہیں ہے. اللہ نے اپنا فضل سارا کا سارا حلال میں رکھا ہے, اللہ نے اپنا کوئی فضل کوئی کرم حرام میں نہیں رکھا, بہت سن بدبختی ہے, سید الشہداء نے فرمایا. کہنے کا 58 تک یہ لوگ حرام کھاتے ہیں, پھر 58 پہ حرام کھانا بند کر دیتے ہیں. وہ ہمارے ایک محاورہ ہے, 100 چوہے کھا کے بلی حج کرنے جاتی, 58 تک حرام کھاتے ہیں, 58 پر پہنچ کر حرام کھانا بند کر دیتے ہیں, 59 ایج میں حج پہ چلے جاتے ہیں, اور ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ جو حج پہ جاتا ہے وہ اتنا ہی پیور ہو جاتا ہے جیسے ابھی پیدا ہوا ہے. 59 پہ پیور پیدا ہو جاتا ہے یہ, اور ایک سال رشوت نہیں کھاتا, اینڈ آف دا ڈے وائٹ واش ہو کر باہر آ جاتا ہے. اب میں تو اس پہ سبحان اللہ بھی کہہ دوں گا, یہ کیا. اس نے مجھ سے کہا, میرے دوست, اس نے کہا کہ آواز علی یہ تو مجھے پتا ہے کہ ڈرامہ ہے, اس میں خرابی کہاں پر ہے, کیا حج پیور نہیں کرتا ہے؟ ہاں بھائی اللہ کا اثر کرتا ہے, تو پھر اس میں کہنے کا خرابی کیا ہے؟ اچھا ایک اور بات, یہ حج کا پیسہ حرام سے نہیں دیتا, حج کا پیسہ اپنی حلال تنخواہ سے نکالتا ہے. تو کہتا ہے اب حج بھی اس نے حلال پیسے سے کیا, حج کر کے پیور بھی ہو گیا ہے, 59 کے بعد تو اس نے کوئی گناہ کیا نہیں بقول اس کے, تو میں تو الحمدللہ رب العالمین تمت بالخیر. تو میں نے اس سے کہا, میں نے کہا صرف ایک بات بتا دوں, جب 58 پر یہ حرام لینا بند کرتا ہے تو پچھلا جتنا حرام تھا اس نے واپس کر دیا؟ کہنے کا نہیں, اگر وہ سب واپس کرے گا تو کھپلا ہو جائے گا میرا. میں کہا جب تک حرام اس کی جیب میں ہے اس کی توبہ قبول نہیں ہے, حج کر لے نہیں 10,000 حج کر لے اس کی توبہ قبول نہیں ہے, حرام جیب میں ہے, حرام نہ صرف جیب میں ہے, ابھی حرام کے پیسے سے مزے بھی لے رہا ہے, اسی گھر میں رہ رہا ہے جس سے حرام کو اس نے کمایا ہے, انہی گاڑیوں میں بیٹھ رہا ہے جو حرام سے کمائی گئی ہیں, اس کا مطلب ہے اس کو حرام کھانے پہ کوئی شرمندگی نہیں ہے, اس کی توبہ کیسے قبول ہو رہی ہے؟ توبہ اس کی قبول ہوگی کہ جو اپنے پرانے گناہ کو یاد کر کے شرمندہ تو ہو. میں ایک اصول آپ کو عرض کر دوں، اگر میں نے پچھلی زندگی میں کوئی گناہ کیا ہے اور اس کا ٹیسٹ میری ابھی اندر ہے اور آئی فیل گڈ، اس کا مطلب کیا ہے؟ میری توبہ قبول نہیں ہوئی ہے. اگر توبہ قبول ہوتی نا تو گناہ یاد کر کے مجھے اپنی غلطی پہ رونا آتا، گناہ یاد کر کے مجھے کوئی شیم فیل نہیں ہو رہا. ابھی میں ایک لاکھ مرتبہ استغفر اللہ بول چکا ہوں تب بھی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ گناہ کی توبہ قبول ہونے میں پہلی چیز جو چاہیے وہ فیلنگ آف شیم آن گناہ ہے. پہلے گناہ پہ شرمندگی تو آئے، ابھی گناہ کا پیسہ اس کے ہاتھ میں ہے، جو مکاریاں کر کے کمایا تھا اس پہ ابھی بھی اپنے آپ کو شاباش کہہ رہا ہے، تو توبہ کہاں ہے؟ توبہ کہاں ہے؟ لاکھ مرتبہ استغفر اللہ بولتے رہو، کیا فائدہ ہوا؟ کلیئر؟ مجھے شب قدر میں توبہ کرنی ہے، سب سے پہلے گناہ کا پیسہ واپس کرو، جس کے حق کو ضائع کیا ہے اس کا واپس کرو، جس کا حق میں نے کھایا ہے وہ ابھی خدا کے سامنے فریاد کر رہا ہے اور میں سوچ رہا ہوں میں شب قدر میں 500 رکعت نماز پڑھ رہا ہوں نا، یہ میں نے جنت کما دی. ابھی جس کے ساتھ میں نے ظلم کیا وہ فریاد کر رہا ہے، اس کی فریاد کو خدا ٹال دے گا تو میری کہاں سے سنے گا پھر؟ کیوں سنے پھر؟ تو بھائی بالکل کلیئر رہو اپنے دین کے اندر، کوئی مذاق نہیں ہے دین، دین ایک ریالٹی ہے، سوفسٹیکیٹڈ ریالٹی ان دس سینس، کہ ایسے کوئی مذاق نہیں ہے کہ میں 100 دفعہ ایک چیز کہہ دوں گا معاملہ ختم ہو گیا. یہ جو قرآن سر پہ رکھتے ہیں کیا ہے؟ میں کل عرض کروں گا اس کے بعد ہم نے کیا سمجھایا اپنے دین، ہم اپنے دین کو لفظ سمجھتے ہیں، ورڈز نہیں، ورڈز نہیں ہیں، ریالٹیز ہیں، ان ڈیپتھ ریالٹیز. تو ابھی مثلا توبہ اور استغفار کے اوپر بات ختم ہو گئی، ایک نقطہ بس اور ایڈ کرتا ہوں انشاءاللہ اختتام پہ، درود بھیجے محمد و آل محمد پر. مجھے استغفار کرنی ہے، پہلا کام کیا کرو؟ سینس آف شیم اپنے گناہ پر، میں نے غلط کیا. نمبر ٹو، اس گناہ کے جو بھی کانسیکوینسز تھے اس کو ڈیل کرو، پیسہ ہے واپس دو، کسی کا ریپوٹیشن خراب کیا ہے ریسٹور کرو، واپس لاؤ، اس کو بے عزت کیا اس کی عزت واپس لاؤ، اب تو نہیں ہو سکتا تو پھر سوچ لو پھر کیا ہونے والا ہے. ہاں ایک اور مشکل ہے، بعض اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سامنے والے کو جا کے بتا دیں گے کہ میں نے تمہارے ساتھ یہ کیا تھا، دیٹس اٹ، نہیں یہ صحیح نہیں ہے. بعض اوقات تو بیچارہ اور چڑھتا ہے، اس کو اور تکلیف ہوتی ہے، اس بتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کیا بولو میں نے تو جا کے اس کو بتا دیا معاملہ ختم ہو گیا، معاملہ ختم نہیں ہوا تو میں دوسرا گناہ شروع ہو گیا. اس جگہ صحیح ہے جہاں پہ پتا ہو کہ میں جا کے اس کو بولوں گا اس سے معافی مانگوں گا تو اس کا دل خوش ہو جائے گا، لیکن اگر مجھے پتا ہے میں جا کے اس کو بتاؤں گا میں تمہارے ساتھ یہ ڈرامہ کیا تھا، اس کا دل اور پھوڑے گا، میں تو اس سے ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا، میں تو اس کو اپنا بھائی سمجھتا تھا، وہاں بتانا صحیح نہیں ہے. پھر پھر آپ خدا کے سامنے استغفار کرو اور جو اس کا حق ہے اس کو پلٹاؤ کسی طریقے سے. اب یقین مانو یہ کام آسان نہیں ہے، یہ کام آسان نہیں. ایک دفعہ ایک آدمی تھا مرڈرر، ٹرو مرڈرر، وہ میرے پاس آیا، مجھ سے بات کی، اس نے خود اس نے کہا کہنے کا مولانا بندے مارے ہم، بھائی ٹھیک ہے ذرا میں بھی ذرا سوچ سمجھ کے بول رہا ہوں اس کو، جو کچھ بول، اگر ایک آدمی 9 مار چکا تو 10واں مارنے میں کیا مشکل ہے. کہنے کا بندے مارے ہیں، ٹھیک، کہنے کا مولانا ایک بات بتاؤ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ بندے تو مار دیے. میں کہا بھائی ان کا کوئی دیا واجب ہوتا ہے، کم سے کم یہ کرو کہ اس کا دیا اس کے ورثہ کو پہنچاؤ، جو بلڈ منی ہوتا ہے اس کے وارثوں کو دو. کہا مولانا پیسہ تو میں کہیں نہ کہیں سے لے ہی آؤں گا، میں دے بھی دوں گا، لیکن دوں گا کیسے؟ ابھی میں دینے جاتا ہوں نا تو یہ سب کے سب کھڑے ہو کر عدالت میں مجھے پہنچا دیں گے، پھانسی لگوا دیں گے مجھے. یقین مانو یہ آدمی میرے سامنے اتنا شرمندہ ہوا ایک دفعہ، مجھ سے آگے کہنے لگا مولانا اگر میں نے 9 قتل کیا ہو اور سب پہ مجھے ایک پھانسی ہو جائے تو خدا مجھے معاف کر دے گا، تو چلو میں پھانسی لے دیتا ہوں، میں ہینگ ہو جاتا ہوں، معاف تو ہو جاؤں کسی طرح. یقین مانو اتنا مشکل ہے. تو بھائی سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ شیم کو فیل کرے، نمبر 2 اس کی کانسیکوینسز کو ڈیل کرے. کسی کا پیسہ ہے واپس کرو، کسی کی عزت پامال کی ہے عزت واپس لے کرو. نمبر 3 آئندہ وہ گناہ کرنا ہے، اگر پھر کرنا ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوا، پیچھے صاف کیا ہے آگے ایک اور تیاری ہے، کیا فائدہ ہوا؟ اب بھی مجھ سے کوئی یہ کہ اتنا میں نے آپ سے کہہ دیا نا، اب بھی مجھ سے کوئی کہ مولانا پھر استغفر اللہ نہ کہوں، میں کہوں گا نہیں ابھی بھی کہہ دوں. کیوں؟ یہ میں نے کہا ہے، خدا کریم ہے، یہ تو میں کہہ رہا ہوں، میں مولوی ہوں، خدا کریم ہے. شاید تمہارے ایسے ہی 70 مرتبہ کہنے پر خدا تمہیں ان تمام کاموں کی توفیق دے دے گا. پھر بھی خدا کے نظام میں ایک چیز ہے، کسی کو واپس نہیں بھیجتا، کسی کو واپس نہیں بھیجتا، کتنا ہی کچھ ہو گیا ہو اس سے کیا کہتے ہیں؟ کہتے واپس نہیں آؤ، کہیں اور نہیں جاؤ، میرے پاس. اذا سألك عبادی عنی، اے نبی جب آپ سے میرا کوئی بندہ میرے بارے میں پوچھے تو پھر نبی سے یہ نہیں کہا اس کو بولو، نہیں یہ نہیں کہا، کہا اے بندے میں تیرے نزدیک ہوں. خدا نے میڈیم کو بیچ سے نکال دیا، انی قریب ہوں، میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جو مجھے پکارتا ہے میں اس کو جواب دیتا ہوں. تو بھائی اتنا کریم خدا ہے، کوئی مولوی تھوڑی ہے یہاں پہ بیٹھا ہے، خدا کریم. تم 70 مرتبہ بول تو دو چلو خدا ہے اسی پہ بخش دے، کیا پتا توفیق دے دے کوئی راستہ نکال دے. بعض اوقات انسان کو لگتا ہے کوئی راستہ نہیں بچا، نہیں خدا ہے، خدا تو رحمت ہے اس کی بہت وسیع، کوئی راستہ نکال دے. تو کوئی بھی صورت میں کوئی بھی شخص یہ نہ سوچے کہ میرا چیپٹر کلوز ہے، نہیں نہیں نہیں، چیپٹر بہت کھلا، چیپٹر کھلا. اچھا اگر کوئی بہت اپنے اندر فیل کرے کہ میں مشکل میں پھنس گیا ہوں، میں مشکل میں پھنس گیا ہوں، میں بس آخری جملہ عرض کرتا ہوں، اللہ کوئی اور اگر مجھ سے کہنا کہ مولانا میں مشکل میں پھنس گیا ہوں خدا مجھے نہیں مانے گا، تو میں پھر بھی اس کو بھی منع کروں گا. لیکن اگر کوئی امام حسین کا چاہنے والا مجھ سے یہ کہے تو میں اس کو بولوں گا کہ بھائی تیرے پاس تو اتنی بڑی طاقت ہے، تو کیوں کہہ رہا ہے یہ، تم کیوں کہہ رہے ہو؟ دنیا میں کوئی اور کہتا تو شاید مجھ جیسا شخص کہتا کہ کہیں شاید صحیح کہہ رہا ہے، لیکن جو سید الشہداء کا چاہنے والا وہ کیوں کہیں گے؟ اللہ کے نبی مدینہ میں تشریف فرما تھے، ایک شخص نبی سے ملنے کے لیے آیا، اس کو نبی سے کوئی کام کہنا تھا، بعد میں باہر کا تھا، اس کو نہیں پتا تھا نبی کی ذات کیسی ہے، نبی کی صفتیں کیسی ہیں، نبی کے کی اخلاق کیسے ہیں، اس کو نہیں پتا تھا، لیکن آدمی ہوشیار تھا. اس نے لوگوں سے پوچھا، اس نے کہا مجھے نبی سے اپنا ایک کام کہنا ہے. لوگوں نے کہا جا کے کہہ دو نبی کریم ہے، نہیں بھی کہتے کام کر دیتے ہیں، تم جا کے ریکویسٹ کرو نبی فوراً مان لیتے ہیں. تو اس نے کہا نہیں میں میرا ایک کام بڑا کام ہے، مجھے تھوڑی سی مشکل ہے، میں اجنبی ہوں، اسٹرینجر ہوں، میں نہیں جا سکتا اسے. تو پھر کہا میں خود ڈھونڈتا ہوں مجھے کیا کرنا ہے. تو تھوڑی دیر میں اس نے دیکھا کہ اللہ کے نبی سید الشہداء کو لے کر ایک جگہ سے گزر رہے تھے، بار بار امام حسین پر اپنی محبتوں کو نثار کر رہے تھے، بار بار سید الشہداء کی طرف دیکھ کے خوش ہو رہے تھے. اس نے دیکھا اور اس نے کہا کہ مجھے اپنا سولوشن مل گیا، مجھے جواب مل گیا. اس کے بعد ایک دفعہ پر سید الشہداء اکیلے کھڑے ہوئے تھے ایک جگہ کے اوپر، یہ شخص امام حسین کے پاس گیا، امام حسین چھوٹے تھے، کم عمر تھے، جا کر ان سے کہا کہ اے نواسِ رسول، مجھے آپ کے نانا سے ایک کام ہے، آپ میری سفارش کر دیں گے؟ آپ اپنے نانا سے میرے لیے کہہ دیں گے کہ کر دو؟ امام حسین نے دیکھا اور کہا میں کہہ دوں. تو کہنے لگا کہ کیا آپ مجھے اجازت دیں گے کہ میں آپ کو اپنے ساتھ لے چلوں، آپ میرے ساتھ چلیں گے؟ امام حسین نے کہا میں ساتھ جاؤں گا. تو اب مجھے نہیں معلوم، اس نے شاید سید الشہداء کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ تھام کے رسول خدا کے پاس لے گیا. رسول خدا کے پاس گیا، سلام کیا، اور اس کے بعد رسول خدا سے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کو آپ کے نواسے حسین کا واسطہ، میرا ایک کام کر. سید الشہداء نے جب یہ دیکھا نبی خدا نے کہ یہ امام حسین کا واسطہ دے رہا ہے، تو نبی خدا رونے لگے، کہا اے شخص، تو نے مجھے اتنا بڑا واسطہ دیا ہے، میں یہ واسطہ نہیں ڈال سکتا. آپ کو آپ کی ماؤں نے گودیوں میں رکھ کر یا حسین ماتم کیا ہے. آپ کو آپ کی ماؤں نے کھانا نہیں دیا ہے، پہلے امام حسین پہ گریہ کیا ہے. آپ کی ہماری خمیر میں امام حسین کا عشق موجود ہے، ہماری اور آپ کے گوشت میں، ہماری روح میں امام حسین کی محبت موجود ہے. نبی خدا کسی اور واسطے کو شاید رد کر دیں، اگر آپ امام حسین کا نام لے کر پہنچیں گے رد نہیں ہونے والے، آپ قبول ہو جائیں گے. میں بعض اوقات سوچتا ہوں خدا ہے میری نمازوں کا اعتبار نہیں ہے، میں نماز پڑھتے وقت 10 چیزیں سوچتا ہوں. خدا ہے میرے قرآن پڑھنے کا اعتبار نہیں ہے، میں کبھی قرآن پڑھتا ہوں، کبھی میں سمجھتا ہوں، سوچتا ہوں، کبھی نہیں سوچتا ہوں. شاید میں عقائد کے معاملے میں کمزور رہ گیا ہوں گا، مجھے نہیں معلوم کیا ہوگا میرے ساتھ، لیکن میں کبھی کبھی اللہ سے کہتا ہوں کہ خدا ہے میرے دل میں جھانک کر دیکھ، امام حسین کی محبت ہے یا نہیں ہے؟ تو دلوں کو جانتا ہے، تو دلوں کے راز جانتا ہے. میرے نام میں اعمال اچھے نہیں ہوں گے، میری عبادتیں اچھی نہیں ہوں گی، لیکن خدایا تو خود دیکھ میرے دل میں بنت رسول اللہ کی محبت ہے یا نہیں ہے، میرے دل میں بی بی سیدہ کا احترام ہے یا نہیں ہے. اگر میرے دل میں امام حسین کی محبت ہے، میرے دل میں بی بی سیدہ کا احترام ہے، خدایا تجھے اس بی بی سیدہ کا واسطہ، تجھے امام حسین کا واسطہ. خدایا آئی تو میں چند مطلب مسائب کی کیا جملے عرض کروں، باقی مسائب آپ کے سامنے، بس مسائب میں ایک جملہ عرض کروں گا. عزیزو ایک جملہ عرض کروں گا، خدایا تجھے اس وقت کا واسطہ جب امام حسین اکیلے قتل گاہ میں رہ گئے تھے، جب نبی کا نواسا فاطمہ کا بیٹا قتل گاہ میں اکیلا رہ گیا تھا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. وہ کون سا وقت تھا عزیز، کون سا وقت تھا جب بیوی زینب کبرا طلعہ زینبیہ سے دیکھ رہی تھی امام حسین سے باہر رہے تھے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا ایام قلب ينقلبون. پروردگار تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کا، تجھے واسطہ مولا امام حسین کا، تجھے مادر حسین کا واسطہ ہے پاک پروردگار، ہمارے تمام مرحومین کے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما. اے پاک پروردگار، ہمارے دلوں کو، ہمارے مرحومین کی قبور کو قرآن و اہل بیت کی نورانیت سے منور فرما. اے پاک پروردگار، ہماری انہی ناقص عبادات کو، استغفار اور دعاؤں اور تلاوتوں کو اور روزہ نماز کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے پاک پروردگار تجھے اہل بیت اطہار کی پاکیزہ عبادتوں کا واسطہ، ہماری ناقص عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے پاک پروردگار شب قدر ہمارے سامنے، خدایا شب قدر کی برکتیں تو نے قرآن میں بیان کی، خدایا ہمیں شب قدر کی سعادتوں میں شامل فرما۔ قرآن و اہل بیت کی نورانیت جو اس شب قدر میں نازل ہونی ہے، خدایا ہمارے قلوب کو بھی اس نورانیت سے منور فرما۔ اے پاک پروردگار بہترین تدبیریں، بہترین احکام جو تو شب قدر میں نازل کرنے والا ہے، ہمیں بہترین نعمتوں سے سرفراز فرما۔ اے خدایا تجھے وقت کے امام کا واسطہ، آپ کے کچھ بیمار ہوں گے جو زندگی کی سختیوں کو جھیل رہے ہوں گے اور آپ ان کے لیے پریشان ہوں گے، خدا کو خدا کے حضور دعا کرتے ہیں اس موقع پر جب امام حسین کی یاد کی گئی ہے۔ خدایا تجھے سید الشہداء کی اس مظلومیت کا واسطہ، تجھے مولا امام سجاد کی مظلومیت کا واسطہ، ہمارے بیماروں کو شفا عاجل و کامل نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار جو زندگی کی سختیوں سے دوچار ہے، پاک پروردگار تجھے مولا امام موسیٰ قادم کا واسطہ، جو دشمن کی قید میں ان کو آزادی اور رہائی نصیب فرما، جو زندگی کی سختیوں سے دوچار ہیں ان کو آسانیاں نصیب فرما۔ اے خدایا سب سے اہم دعا، شب قدر کی سب سے اہم دعا، ہماری زندگی کی سب سے اہم دعا، خدایا فرزند فاطمہ وقت کے امام کے ظہور مبارک میں تعجیل فرما، ہمیں ان کی نصرت کی سعادت نصیب فرما، اس راہ میں شہادت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم بجاه نبيك وعشرته الطاهرين۔ درود کی اہمیت بہت زیادہ ہے، آپ جب درود پڑھ رہے ہو تو پوری توجہ سے پڑھیں، یہ مت کریں کہ جب درود پڑھ رہے ہو تو کھڑے ہونے لگیں، اس سے آپ توجہ نہیں دے پائیں گے۔ اسی طرح بیٹھے ہوئے پوری توجہ کے ساتھ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود بھیجیں، محمد و آل محمد صلی علی محمد۔